یہ دوسری عبرت کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات جو عبرت کا سامان ہے وہ مجھے ہمیشہ اپنے والد ماجد حضرت مارا حسین مشرف صاحب کا رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آتی رہتی ہے جب بھی کبھی جانا ہوتا ہے ادھر. جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں شور ہے مغربی اقوام کی ترقی کا, ان کے بام عروج تک پہنچنے کا, ان کے دنیا بھر کے اوپر چھا جانے کا. تو میرے بھائی نے ماجد کا رسول اللہ علیہ وسلم ایک بڑی عجیب پیاری بات فرمایا کرتے تھے, ہمیشہ یاد رکھنے. وہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی, باطل کے اندر تو کبھی طاقت ہے نہیں ابھرنے کی, باطل میں ابھرنے کی طاقت نہیں. قرآن نے کہہ دیا ان الباطل کان زہوقا, باطل جو ہے وہ مٹنے والی چیز ہے, وہ ابھرنے والی چیز نہیں ہے. باطل کبھی نہیں ابھر سکتا, باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. لیکن اگر کسی باطل قوم کو یا باطل شخص کو دیکھو کہ ابھر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے اور اس حق چیز نے اس کو ابھار دیا, ورنہ باطل میں طاقت نہیں تھی. بس کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی, اس نے اس کو ابھار دیا. اور اسی طرح حق جو ہے وہ سربلند ہونے کے لیے آیا دنیا میں, اس میں جھکنے اور مٹنے کی صلاحیت نہیں, اس میں ابھرنے کی صلاحیت ہے. اگر کسی حق قوم کو دیکھو کہ وہ گر رہی ہے انحطاط میں, زوال میں, تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ کوئی باطل چیز لگ گئی ہے جس نے اس کو گرایا, ورنہ اگر حق ہی حق ہوتا تو کبھی گرتی نہیں. عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی. تو فرمایا کہ یہ باطل قومیں جو ابھر رہی ہیں, یہ مغربی اقوام, یہ اپنے باطل کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ کہ کچھ حق چیزیں ساتھ لگا لی ہیں, انہوں نے ابھار دی. اور اس کا نظارہ بھی ہر جانے والا اپنی آنکھوں سے کرتا ہے کہ واقعتاً بعض اوصاف ایسے جو در حقیقت ہمارے دین کے اوصاف, دین کی تعلیمات, اسلام کی تعلیمات, وہ معاشرے کے اندر انہوں نے رچا بسا دی. دھوکے کا تصور نہیں تجارت میں, دھوکے کا تصور نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تاجر ہونے کی حیثیت سے دھوکہ دے جائیں. جھوٹ کا تصور نہیں کہ جھوٹ بول کر پیسے کما لیں, اس کا تصور نہیں. تو یہ وہ حق بات ہے جو اس باطل کے ساتھ لگ گئی, اس نے اس کو ابھار دیا, ورنہ اس میں اپنی ذات میں طاقت نہیں تھی ابھرنے. یعنی افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مشہور ہے وہاں پر یہ باتیں, آپ سامان خرید لیجئے اور ایک ہفتے تک جا کر کسی وقت کہہ دیجئے کہ بھائی ہمیں پسند نہیں آیا, تو تاجر بے سٹک واپس لے لیں. بلکہ بعض حالات میں ایک مہینہ دو مہینے تک بھی واپس لے جاتا ہے. عام رواج, کتنی ہی قیمت کی چیز. تو معلوم ہوا کہ ایک یہاں کے صاحب پہنچ گئے, انہوں نے کہا یہ بڑے اچھا, بڑا اچھا دستور ہے. تو ان کو کوئی چیز ٹائپ وائپ کرنی تھی, تو ٹائپ رائٹر خرید لائے, ہفتے بھر اس کو استعمال کیا, استعمال کرنے کے بعد ایک ہفتے کے بعد واپس دے آئے گا استعمال کر. تو مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ مسلمان اپنے اعمال, اپنے اخلاق, اپنے دیانت امانت کا تاثر قائم کرتے, انہوں نے الٹا یہ تاثر قائم کرنا شروع کیا کہ مسلمان ایسے, مسلمانوں کی یہ نمائندگی. اس کے نتیجے میں اب ذرا محتاط ہو گئے لوگ, لیکن عام تاثر یہ تھا, عام دھوکہ نہیں, فریب نہیں. کسی ایک آدمی دوسرے آدمی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا, گونی نہیں مارے گا, کوئی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ اخلاق یہ موجود ہے, اور یہ درخت تعلیمات کی ہمارے دین اسلام کی. تو ہمارے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ افسوس ہے کہ ہمارے لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو یہ اوریانی اور فحاشی اور عیاشی اور بدماشی تو سیکھ کر آ جاتے ہیں اور یہ باتیں نہیں دیکھتے. تو یہ وہ حق ہے جو باطل کے ساتھ لگ گیا جس نے اس کو کہا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا, اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا. اس میں اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جزا سزا دیتے ہیں. اگر محنت کرو گے دیانت اور امانت سے کام کرو گے, سچائی سے کام کرو گے, دنیا کے اندر انشاءاللہ تمہیں مل جائے. اس میں ایمان اور کافر, مومن اور کافر کی کا فرق نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. کہ جو چیزیں مسلمانوں کے کرنے کی تھیں وہ وہاں جا کے نظر آتی بعض اوقات, اور اس کی وجہ سے یہ حسرت ہوتی ہے کہ ہم کس طرح اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے. دین کو ہم نے صرف نماز روزے کی حد تک, عبادت کی حد تک محدود کر لیا, اور اخلاق, معاشرت, معاملات, اس کے اندر دین کی بالادستی کو ختم کر لیا, دین کے اوپر چلنا بند کر دیا. اس کے نتیجے میں دیکھ رہے ہیں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے. تو یہ عبرت کے پہلو ہیں جو ہم سب کے لیے سوچنے کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ان کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی اتنے بگڑے ہوئے معاشرے میں کیا کریں, ماحول ہی ایسا ہو گیا. لیکن یاد رکھیے کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے, کسی سے کسی دوسرے کی بات پرس نہیں ہوتی. یہ خیال کہ بھائی سب اسی طرح کرتے ہیں کیا کریں سب اسی طرح, لیکن اگر انسان اپنے ایک انسان اپنی ذات میں درست ہو جائے تو کم از کم ایک برائی کا خاتمہ دنیا سے ہو. علیکم انفسکم, قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اے ایمان والو اپنی خبر لو, اپنی خبر لو, لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر تم ہدایت پر آ جاؤ, سیدھے راستے پر آ جاؤ, تو دوسرے جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. اپنا معاملہ درست کر, اپنے عبادات, اپنے اخلاق, اپنے معاملات, اپنی معاشرت, اس کو درست کر, اپنے آپ کو اس بات گناہوں سے اور بددیانتیوں سے, دھوکے سے, فریب سے بچا لیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند عبرت کے چند سبق ہیں جو اس سفر میں بار بار دل کے اندر گھومتے رہے, تو خیال آیا کہ آپ حضرات کی حقیقت تک بھی وہ بھی اس میں شریک کر لوں. اصل تو خطاب اپنے آپ سے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ شاید ان باتوں کے اندر ہمارے لیے کچھ عبرت کا سامان پیدا فرما دے, ہمارے لیے اصلاح کا کوئی راستہ پیدا فرما دے. وقت ہے اب تھوڑا سا, عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمره والتمرتان ولا اللقمه واللقمتان انما المسكين الذي يتعفف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک یا دو کھجوریں جس کو لوٹا دیں, یا ایک دو لقمے اس کو لوٹا دیں. مطلب یہ ہے کہ وہ گداگر یا وہ فقیر کہ جس کا پیشہ ہی مانگنا ہے اور وہ لوگوں سے جا کر مانگتا ہے, اس کو ایک کھجور دے دی تو وہ چلا گیا لے کر, دو کھجوریں دے دی, ایک لقمہ دے دیا, دو لقمے دے دیا, وہ چلا گیا. مسکین وہ نہیں, انما المسکین الذی یتعفف. مسکین حقیقی وہ ہے جو دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے پرہیز کرتا ہے. بیچارہ اپنی حاجت دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتا اور ہے حاجت مند, تو اصلی مسکین وہ ہے. اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ جب زکوٰۃ دینی ہو یا صدقہ دینا ہو تو محض یہ نہ دیکھو کہ ایک شخص جس کی ظاہری حالت خراب ہے اور وہ تم سے مانگنے کے لیے آیا ہے, بس اسی کو سمجھو کہ یہ مسکین ہے اور اس کی امداد کرو, بلکہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہو, کیونکہ ایسے لوگ خود سے تمہارے پاس نہیں آئیں گے, خود سے اپنی حاجت تمہارے سامنے پیش نہیں کریں گے. لہذا تلاش میں رہو ایسے لوگوں کی جو متاثر ہیں, یعنی لوگوں کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے. ہمارے والد ماجد قدر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی قرآن شریف نے جو حکم دیا وہ زکات نکالنے کا نہیں دیا. آج کل لوگ جو ہیں وہ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے کہ آج کل لوگ زکات نکالتے ہیں. نکالنے کا معنی یہ ہے کہ کسی طرح آپ کی صندوقچی سے نکل کے کہیں ڈال دو, پھینک دو, یہ دیکھے بغیر کہ وہ جگہ جہاں دے رہے ہیں وہ واقعتاً مصرف ہے یا نہیں. تو فرمایا کرتے کہ زکات نکالنے کا حکم نہیں دیا قرآن نے, بلکہ حکم دیا آت الزکاۃ, زکات ادا کرنے. تو محض یہ نہیں ہے کہ بس ایک بوجھ ہے, ایک گندگی ہے جسے اٹھا کے پھینک دینا جہاں چاہو, بلکہ فرمایا کہ اس کو ادا کرنے کا حکم ہے. لہذا اس بات کی تلاش میں رہو کہ کہاں اس کا صحیح مصرف ہوگا, کون اس کا صحیح مستحق ہے, اس کی تحقیق کر کے جستجو کر کے ایسے لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھو, اپنے پاس اس کی فہرست بناؤ اور پھر اس کو مستحق تک پہنچاؤ. میرے والد ماجد قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ یعنی فہرست رہتی تھی ایسے لوگوں, دھیان رہتا تھا اپنے اعزہ اقربا میں, پڑوسیوں میں, ملنے جلنے والوں میں, خیال رکھتے تھے کہ کون شخص ہے جو واقعتا مستحق ہے, بیچارہ جس سے سوال دراز نہیں کرتا, تو جب موقع آتا تو اس کی امداد اس طریقے سے فرما دیتے. تو محض نکال دینا کافی نہیں ہے کہ بھائی ایک مرتبہ حساب لگایا, حساب لگا کے دیکھا کہ اتنی زکات آ رہی ہے, اٹھا کے وہ کسی کے بھی حوالے کر دی, بلکہ اس کو صحیح مقام تک پہنچانا یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اس میں یہ سب سے اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ بظاہر آدمی سفید پوش نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے بعد اس کے وہ ہے حقیقت میں حاجت مند, تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. ایک مسئلہ کل کوئی صاحبہ پوچھ رہی تھی ٹیلی فون پر, اچھا ہے وہ عرض کر دوں کیونکہ وہ اکثر و بیشتر ذہنوں میں خلش پیدا کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس کو زکات نہیں دی جا سکتی. تو کوئی صاحبہ یہ پوچھ رہی تھی اور بات ٹھیک ہی پوچھ رہی تھی کہ کسی نے یہ بتلایا کہ جس کے گھر میں ٹی وی ہو جس شخص کے تو اس کو زکات نہیں دی جا سکتی, اور یہ بات صحیح ہے. اس واسطے کہ ٹی وی جو ہوتا ہے اس کی قیمت نصاب کے برابر ہو جاتی ہے اور ہے ضرورت سے زائد چیز, تو جس کے گھر میں ٹی وی ہوا تو اس کو زکات دینا جائز نہیں. تو وہ پوچھ رہی تھی کہ اب تو ایسا آدمی ملنا مشکل ہے جس کے گھر میں ٹی وی نہ ہو, تو کہاں دیں, کس کو دیں زکات. تو بات تو مسئلہ تو صحیح ہے اپنی جگہ کہ جس کے گھر میں جس کے بعد جس کی ملکیت میں ٹی وی ہے تو اس کے معنی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کا ضرورت سے زائد سامان موجود ہے, اس لیے اس کو زکات نہیں دیتا. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مالک ہے اس ٹی وی کا اس کو نہیں دے سکتے زکات, البتہ اسی گھر میں جو اس ٹی وی کا مالک نہیں ہے, اس کا مالک نہیں ہے اور ہے مستحق تو اس کو دے سکتے. مثلا اگر وہ ٹی وی ملکیت میں ہے شوہر کی تو شوہر کو تو زکات نہیں دی جا سکتی, لیکن بیوی کی ملکیت نہیں ہے اور بیوی کے پاس زیور بھی نہیں ہے اور وہ مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. کوئی بالغ اولاد ہے جس کی ملکیت میں وہ نہیں ہے اور وہ مستحق کا زکات بھی نہیں تو اس کو دے سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ زکات دی جا سکتی ہے.
مجبوراً جو رسوئی بات کرتے ہیں ان کو 40-50 ہزار روپئے لیتے ہیں یا مکان لینے کے لیے, فلیٹ لینے کے لیے, حالت میں کیا؟
یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو شادی اولاد کی شادی کے لیے رقم رکھی ہوتی ہے بعض اوقات لوگوں نے, یہ مطلب ہے
بچی کی شادی کے لیے
بس مسئلہ اس میں یہی ہے کہ جو شخص 52.5 تولے چاندی کی ملکیت رکھتا ہے اس کو زکات دینا جائز نہیں, چاہے وہ شادی کر رہا ہو چاہے کچھ کر رہا ہو. البتہ جو اس کا مالک نہیں ہے اس کو دے سکتے ہیں. مثلا باپ مالک ہے, بیٹی مالک نہیں ہے اور وہ بالغ ہے تو بیٹی کو دے سکتے ہیں. شوہر مالک ہے, بیوی مالک نہیں ہے تو بیوی کو دے سکتے ہیں. بیوی مالک ہے, شوہر مالک نہیں ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو اس کو زکات نہیں دے سکتے. اگلی حدیث میں فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبه قال وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. فرمایا کہ جو شخص کسی بیوہ عورت کی مدد کے لیے کوشاں ہو یا کسی مسکین شخص کی حاجت روائی کے لیے کوشش کر رہا ہو تو وہ ایسا ہے ثواب میں جیسا کہ مجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. اور فرمایا کہ شاید آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسا ہے کل قائم الذی لا یفطر, کسی بیوہ کی مدد کرنا یا کسی مسکین کی حاجت روائی کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص ساری رات نماز میں کھڑا رہے, ایک لمحے کے لیے بھی نہ بیٹھے, ساری رات نماز میں گزارے, جیسے اس کو ثواب ملے گا ایسے بیواؤں اور مسکینوں کی حاجت روائی کرنے والے کو ثواب ملے گا. وَقَصَائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ, اور جیسے کہ وہ شخص جو مسلسل روزے رکھ رہا ہو ایک دن کو بھی افطار نہ کرے سوائے ایام محرمہ کے, مسلسل روزے رکھے ساری عمر, تو جیسے اس کو ثواب ملے گا ایسے ہی اس بیوہ اور مسکین کی حاجت روائی کرنے والے کو ثواب ملے گا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. کیا عجیب ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ بہت بری دعوت وہ دعوت ہے ولیمہ, وہ ولیمہ, ولیمہ عربی زبان میں مطلق دعوت کو کہتے ہیں, بعد میں خاص طور سے وہ جو شادی کے بعد شوہر کی طرف سے جو دعوت کی جاتی ہے اس کے اوپر اطلاق ہونے لگا, ورنہ اصلاً ولیمہ ہر دعوت کو کہتے تھے. تو فرمایا کہ بدترین دعوت وہ ہے کہ جس میں جن لوگوں کو بلایا گیا ہے وہ تو انکار کریں کہ میں نہیں آ سکتا, اور جس کو جو انکار کر رہا ہے اس کو تو بلایا جا رہا ہے, اور جو بیچارہ آنا چاہتا ہے اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ تو نہیں آ سکتا. مطلب یہ کہ جو کھاتے پیتے دولت مند لوگ ہیں ان کو تو بلایا جا رہا ہے, اور یہ بلانے والا ان سے خوشامد کر رہا ہے جب یہ آ جائے تو بڑا آپ کی مہربانی ہوگی, وہ کہہ رہے جی میرے پاس وقت نہیں ہے میں نہیں آ سکتا. تو جو آنے سے انکار کر رہا ہے اس کو تو بلایا جا رہا ہے, اور جو آنا چاہتا ہے بیچارہ غریب ہے اور اس کو ضرورت ہے اور اس کو بلانے سے احتراز کیا جا رہا ہے, مطلب ہے کہ خاص طور پر اہتمام کر کے دولت مند لوگوں کو جمع کیا جائے اور غریب لوگوں کو اس سے روکا جائے منع کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص دعوت کرے تو اس سے پرہیز کرے کہ صرف دولت مند ہی لوگ جمع ہوں, اس میں اگر غربا کو بھی شامل ہو, اپنے پڑوسیوں میں ملنے جلنے والوں میں دیکھ قریب کے لوگوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی بلائے اس میں, ایک تو اس وجہ سے کہ کم از کم اس وقت کی کے لیے ان کی حاجت روائی ہوگی, اس وقت کے کھانے کی فکر سے وہ محفوظ ہوں. دوسرے درحقیقت اس حدیث پر اگر عمل کیا جائے تو یہ غریب و امیر کے درمیان جو دیواریں حائل ہیں, جو فاصلے کھڑے ہیں, کیا غریب اور امیر ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, غریب اور امیر کا رتبہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا, وہ ایک سوسائٹی کے فرد نہیں سمجھے جاتے, الگ الگ طبقے بن چکے ہیں, وہ منافرتیں دور ہوں. ایک ہی دعوت میں امیر بھی ہے غریب بھی ہے, ایک ہی سب پہ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں, تو یہ آپس میں جو فاصلے ہیں اور عداوتیں ہیں یہ دور ہوں گی. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس بات کا حکم دیا کہ کوئی دعوت ایسی نہ ہونی چاہیے جو صرف اغنیا دولت مند اور لوگوں کے اوپر مشتمل ہو, غریب لوگ اس میں شامل نہ ہو. غریب لوگوں کو بلاؤ اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ, اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو ہم پلہ قرار دے کر ان سے معاملہ کرو. اسی طرح ایک اور حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے اس بات پر کہ فرمایا کہ بہت بدترین ہے وہ کھانا کہ ساری دنیا کے لوگ تو کھانا آ کر کھا گئے اور جس شخص نے اس کھانے کے پکانے میں گرمی برداشت کی, دھواں جھیلا اس کا, یعنی باورچی جس نے پکایا کھانا, وہ اس سے معروف رہا. فرمایا کہ وہ کھانا بڑا لعنت والا کھانا ہے, بڑا بدترین کھانا ہے جس میں کہ اس کھانے والے کے پکانے والے کو فراموش کر دیا گیا. اس کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت کہ جو گھر میں کام کرنے والے ہیں, بسا اوقات ایسا ہوا کہ لوگ سب کھا گئے اور جناب جو اصل پکانے والا تھا یا گھر کے خادم تھے وہ محروم رہے. یہ اس کے اوپر بڑی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میں ایک مرتبہ ایک بہت معروف آدمی جو دنیاوی اعتبار سے بڑے اونچا رتبہ رکھتے تھے, ان کے ڈرائیور نے مجھ سے کہا اور یہ کہا کہ ان صاحب کی بیٹی کی شادی تھی اور پانچ دن سے میں صبح شام لگا ہوا تھا ان کے مہمانوں کو لا رہا ہوں, لے جا رہا ہوں, ان کے گھر کے کاموں کو انجام دے رہا ہوں, دعوت کا انتظام کر رہا ہوں, یہ سب کچھ, لیکن پانچ دنوں کے اندر ایک وقت کا کھانا میں نے ان کے گھر میں نہیں کھایا. اور بڑے معروف ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر اس کا جو پر وعید بیان کروا رہے ہیں کہ خدا کے بندو, دولت مندوں کو جو آنے سے انکار کر رہے ہیں ان کو تو گرا رہے ہو, اور جو تمہارے گھر میں کام کرنے والے ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کو تم روک رہے ہو, ان کو اتنا بھی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہو کہ ایک وقت کھانا تمہارے گھر میں کھا لے. یہ بڑی بہت بری بات. اللہ تعالیٰ اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا ہو. فرمایا کہ بدترین کھانا اس دعوت کا کھانا ہے کہ روکا جائے اس میں ان لوگوں کو جو اس میں آنا چاہیں, اور بلایا جائے اس میں ان لوگوں کو جو آنے سے انکار کریں, یعنی دولت مند لوگ. بس میرا خیال میں آج دعا فرمانے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين تفضل وكرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی مغفرت کاملہ عطا فرما, اپنی رضا کاملہ عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے گناہوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. یا اللہ دین پر چلنے کی ہمت عطا فرما, حوصلہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہر طرح کے منکرات اور معصیتوں سے ہمارے گھر والوں, اعزاء, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ واقعتاً کواقعت الولید. اللہم واقعتاً کواقعت الولید. اللہم واقعتاً کواقعت الولید. یا ارحم الراحمین ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں امراض ظاہر اور باطنہ سے نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.
ابھی ان شاء اللہ مسرت تقریب کا آغاز ہونے والا, میں تقریب سے گزار دوں. بچوں سے رشتے میں مشترک ہونے والے اللہ تبارک
و تعالیٰ ان کے لیے اس رشتے کو مبارک اور مشہور فرمائے. ان سے فرمائش کی گئی کہ نکاح پڑھانے سے پہلے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. اگرچہ عام طور سے شادی بیاہ کی تقریبات آج کل کے ماحول کے لحاظ سے کسی واعظ و نصیحت کی مجلس کے لیے موضوع نہیں، لیکن تقریب کے منعقد کرنے والے حضرات کی فرمائش ہے کہ اکثر حاضرین بھی اس موقع پر کوئی دین کی بات سننا چاہتے ہیں، اس لیے تعمیل حکم کی خاطر چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے نافع اور مفید بنائے. ابھی نکاح کے خطبے کا انشاءاللہ آغاز ہوگا، اور یہ خطبہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور اس نکاح کے منعقد کرتے وقت شریع اعتبار سے نکاح تو صرف ایجاب و قبول سے، جبکہ وہ ایجاب و قبول دو گواہوں کی موجودگی میں کیے جائیں تو ان ایجاب و قبول سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو مسنون طریقہ مقرر فرمایا وہ یہ کہ ایجاب اور قبول سے پہلے ایک خطبہ دیا جائے. اس خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور عموماً قرآن کریم کی تین آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. یہ تینوں آیتیں نکاح کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ نکاح کے خطبے میں ان آیات کی تلاوت کی جائے. پہلی آیت ہے سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجها، اور اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان آدم اور حوا کے ذریعے دنیا میں بہت سے مرد اور عورت پھیلا دی کہ ساری دنیا کی آبادی وہ انہی دو مقدس میاں بیوی کی اولاد ہے. پھر فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، کہ جب کسی کو کسی کا حق اپنا حق دوسرے سے مانگنا ہوتا ہے تو وہ اکثر اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے کہ خدا کے واسطے میرا یہ حق دے دو. تو جس اللہ کا نام لے کر تم اپنے لیے دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو, حقوق کا سوال کرتے ہو, اس اللہ سے ڈرو. والارحام اور رشتہ داریوں کے حقوق سے ڈرو, یعنی ان کا خیال رکھو کہ رشتہ داریوں کے حقوق پامال نہ ہونے پائیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہر وقت تمہارے تمام اعمال و افعال پر نگراں ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو. یہ پہلی آیت ہے جو خطبہ نکاح میں تلاوت کی جاتی ہے, جس کا ترجمہ میں نے حل کیا. دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے, وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کے معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم کو اس موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. تیسری آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں تعلیم فرمائی وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم, اگر اللہ سے ڈرو گے اور سیدھی سچی بات کہنے کی عادت ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو درست فرما دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ خَاضَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ اس نے بڑی عظیم کامیابی حاصل کی. یہ تین آیتیں ہیں جو حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھنے کی تعلیم دی. ان تینوں آیتوں میں جو قدر مشترک نظر آتی ہے, وہ جو تینوں آیتوں میں جس کا حکم موجود ہے, وہ ہے تقوی اختیار کرنا. تینوں آیتوں کا آغاز اس حکم سے ہو رہا ہے کہ اے لوگوں, یا اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. یہ نکاح کے عقد کے موقع پر تقوی کا جو حکم دیا جا رہا ہے, خاص طور پر تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے اور اس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوں تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے تقوی ایک لازمی شرط ہے, جس کے بغیر انسان دنیا اور آخرت میں صلاح اور فلاح حاصل نہیں کر سکتا. لیکن خاص طور سے نکاح کی تقریب اور نکاح کا رشتہ, یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے حقوق اور اس کی برکات اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی جبکہ دونوں فریقوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے. تجربہ اس بات کا گواہ ہے کہ اگر دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو, اس بات کا ادراک نہ ہو کہ ایک دن ہمیں اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے ایک ایک قول و فعل کا جواب دینا ہے, اس وقت تک صحیح معنی میں ایک شخص دوسرے شخص کا حق ادا نہیں کر سکتا. نہ شوہر بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے, نہ بیوی شوہر کا حق ادا کر سکتی ہے, نہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا حق ادا کر سکتا ہے, نہ دوست دوست کا حق ادا کر سکتا ہے. یہ حق ادا کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ دلوں میں اللہ کا خوف ہو, دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر جواب دہی کا احساس ہو. ورنہ محض قانون کے ذریعے, محض محکموں کے ذریعے, محض عدالتوں کے ذریعے میں انسان کو انصاف اور حقوق نہیں دلائے جا سکتے جب تک کہ حق دینے والے کے دل میں اس بات کا احساس نہ ہو کہ اگر میں نے دوسرے کا حق مانگ لیا تو شاید میں عدالت سے اور قانون سے تو بچ جاؤں لیکن اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہو کر میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہوگا وہ مجھے آج ہی اس کے لیے تیاری کرنی ہے کہ اس سے بچاؤ کا سامان. جب تک یہ احساس دلوں میں پیدا نہ ہو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا سوال پیدا نہیں ہو. اس لیے خاص طور پر اس نکاح کی تقریب کے موقع پر جو خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا ان میں ان تین آیتوں کو مقرر فرما کر اس بات کی تاکید فرمائی کہ اس موقع پر یوں تو ہر انسان مسلمان جب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تقویٰ کا عہد کرتا ہے لیکن یہ موقع جو زندگی کا ایک دوراہا ہے جس میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے زندگی میں ایک انقلاب آ رہا ہے اس وقت میں تقویٰ کے اس عہد کو دوبارہ تازہ کرے اس کی تجدید کرے. یہ ہے درحقیقت مقصود ان تین آیتوں کو اس وقت تلاوت کرنے کا. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس موقع پر تقویٰ حاصل کرنے کی فکر اور اس کی کوشش کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. شیخ محمد شمیم صاحب, شیخ ایم یقین صاحب, پرویز اخلاق صاحب, آپ نے اجازت دی آپ کی موجودگی. حاجی امین احمد صاحب کسی وقت ہیں؟ حاجی امین احمد صاحب,
حاجی امین
تو امین
امین احمد صاحب آئیے.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب شیخ محمد فہیم صاحب، میں نے جناب شیخ رحمۃ اللہ الامین صاحب کی صاحبزادی سمرین امین کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، جس کا مہر مبلغ 21,000 روپیہ سکہ رائد الوقت کل عند طلب مقرر کیا گیا. کیا آپ نے یہ نکاح اس تفصیل سے قبول کیا؟ آواز آ گئی آپ کے ساتھ؟ جزاک اللہ تعالیٰ دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و علینا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. يا ارحم الراحمين، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے اس نکاح کو دولہا دلہن دونوں کے لیے اور
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.